أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار کا کرم ہے کہ خدا بند عالم نے توفیق عطا کی کہ آپ کی خدمت میں ان آخرت کے مراحل کو بیان کر سکوں. اس شہر اللہ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے اس مہینے کی برکت سے، پروردگار کی نعمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول، تاکہ انسان اپنے معارف کو بہتر کرتے ہوئے خدا بند عالم کی بندگی بجا لا سکے، تاکہ انسان اس مہینے میں کہ جس مہینے میں پروردگار نے قرآن کو اتارا ہے، خدا بند عالم اسی قرآن سے کسب فیض کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو پہچان سکے، انسان سمجھ سکے کہ اس نے جہاں پر باقی رہنا ہے وہ کیسا ہے. اس مہینے میں کہ جس میں خدا بند عالم نے لیلۃ القدر رکھی ہے کہ جو ہزار راتوں سے بہتر رات ہے، اس مہینے میں کہ جس میں پروردگار نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے امام و ذات کو اس کائنات میں ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، کتنا شکر ہے پروردگار کا کہ خداوند عالم نے توفیق دی ہے. دعا کرتے ہیں خدا سے کہ جو بھی کہا جائے، سنا جائے، خداوند عالم اس کو اپنی عبادت میں، اس کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ موت انسان کے لیے فنا نہیں ہے، موت انسان کے لیے اس کا انتہا نہیں ہے، کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے، بلکہ معصومین کی روایات اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی کہ موت سے مراد ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب منتقل ہونا ہے، کہ رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ارشاد گرامی سے قصب فیض کیا کہ جنہوں نے فرمایا کہ یہاں تم لوگوں کو بقا کے لیے خلق کیا گیا ہے، نہ کہ فنا کے لیے خلق کیا گیا ہے، بس تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب منتقل ہو رہے ہو. امیر المومنین علیہ السلام بھی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 200 میں کہ جہاں پر اسی موت و حیات کا ذکر کیا معصوم نے، اس میں بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو بقا کے لیے خلق کیا ہے، فنا کے لیے خلق نہیں کیا. بس یہ ہے کہ ایک گھر سے انسان دوسرے گھر میں منتقل ہو رہا ہے، اور انسان کے جو مومن ہے کہ جو لقاء اللہ کی منزل پر جا رہا ہے، کہ جو اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اس سنت خدا کو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، بلکہ اپنی اس آمادگی کے ساتھ قبول کرتا ہے. اور خداوند عالم کے تمام وہ اعمال جو اس نے بتائے ہیں کہ جو اس کے قرب کا ذریعہ ہیں، ولایت ولی خدا کی اطاعت میں، ولایت ولی خدا کے اس دائرہ ولایت میں انسان ان سے محبت کرتا ہوا ان کی رہبری میں خداوند عالم تک پہنچتا ہے. رمضان بھی ایسے ہی انسان عبادات انجام دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سارا دن خداوند عالم کی عبادت میں خود کو مشغول رکھتا ہے. کس طرح سے پروردگار نے اسی امساک کو کہ انسان کچھ کھائے پیئے نہیں، اسی کو عبادت بنا دیا. خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہم لوگوں کو یہ رمضان، یہ مہینہ دوبارہ سے دیکھنا نصیب فرمایا. اور خداوند عالم سے دعا کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ پروردگار ہم لوگوں کی اس مہینے کی برکت سے، اس شب قدر سے، لیلۃ القدر سے بہترین کسب فیض کرتے ہوئے، فیض یاب ہوتے ہوئے ان ایام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی مغفرت اور اپنی استغفار اور توبہ کے ذریعے سے اپنی تمام معصیتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ خداوند عالم ہم لوگوں کو بہترین موقع عطا کرے کہ جس کے ذریعے سے ہم خداوند عالم کی بندگی کر سکیں. خداوند عالم جب سنت الہی ہے کہ انسان نے اس گھر سے دوسرے گھر کی جانب منتقل ہونا ہے تو اس انتقال کے کچھ مراحل ہیں کہ ایک مرحلے کو سکرات الموت کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ پروردگار سورہ قاف کی 19 نمبر آیت میں فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید کہ وہ سکرات موت وہ موت کی ایک مستی وہ سکران اور جہاں پر انسان اپنے عقل کو معوف پاتا ہے وہ بالحق ہو کر رہے گا ویسا ہونا ہے ذالک ما کنت منہ تحید تحید کے معنی کہ جسے تم بھاگا کرتے تھے یہ وہی سکرات الموت ہے کہ جسے تم فرار اختیار کرتے تھے جسے تم گھبرایا کرتے تھے ایسا ہو کر رہے گا سکرات موت کی سختی اتنی ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور روایت میں اس حالت کی تشبیہ رسول خدا ختم مرتبت سے علم الیقین فی اصول الدین میں محسن کاشانی نقل کرتے ہیں کہ السکرۃ من سکرات الموت اشد من 300 ضربہ ضربت سیف ایک جو سکرہ ہے سکرات موت میں سے وہ اس قدر شدید ہے کہ وہ 300 تلوار کے زخم اور 300 تلوار کے حملوں سے زیادہ سخت تر ہے۔ ایک ایسا موقع انسان کے اوپر آنا ہے کہ جہاں پر انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، ایک ایسا اس انتقال کا ایک مرحلہ ہے کہ جس کو سکرات موت کے نام سے تعبیر کیا گیا کہ جہاں پر انسان کو اس کا مواجہہ کرنا ہے۔ وجہ سکرۃ الموت بالحق، خداوند عالم نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ سکرات موت آ کر رہیں گے، ایسا ہو کر رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس سے محفوظ ہو جائے، کوئی نہیں ہے کہ انسان اس سکرات موت سے بچ نکلے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انسان پر سکرات موت اور ہر شے کا اس کے ہاتھ سے چلے جانے کا غم جمع ہو جاتا ہے، جو اس نے اس دنیا کے اندر کمایا ہے، جو اس دنیا کے اندر کوشش کرتا رہا ہے، جس کے لیے کوشش کرتا رہا ہے، جتنی محنت کرتا رہا ہے، جو بھی کرتا رہا، اس کے جانے کا غم اور سکرات موت یہ اکٹھا ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، اس کے آس پاس پلے اسے چھوڑ جاتے ہیں اور اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، پھر موت کی سختی مزید بڑھتی ہے اور اس کی زبان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس کے آس پاس کے افراد کی آواز یہ سن رہا ہوتا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کس کام میں اس نے اپنی پوری عمر ضائع کر دی، اور اس تمام دولت کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ جسے کمایا تھا کہ بعد میں آنے والے اسے لطف اندوز ہوں گے۔ ایک ایسا سکرات الموت، ایک ایسی مستی موت کی کہ جس کے اندر انسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا، کچھ کر نہیں پا رہا، اس قدر شدت ہے کہ ایک نبی سے فرشتے نے پوچھا کہ آپ ان انبیاء میں سے ہیں کہ جن کی روح کو آرام سے قبض کیا گیا تھا، تو آپ بتائیے کہ یہ سکرات الموت آپ نے کس طرح سے محسوس کیا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ سکرات الموت، کہ انسان کس طرح سے اس موت کی سختی کو جھیلے گا یا اس کا مواجہہ کرے گا، اس کی تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک زندہ بھیڑ کی اس کے زندہ ہوتے ہوئے کھال کو کھینچ دینا، جتنی اس بھیڑ کو اس کھال کے کھینچنے میں تکلیف ہوئی ہے، اتنی ہی سکرات الموت کے اندر انسان کو اس روح کے اس بدن سے جدا ہونے کی صورت میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان کے بارے میں روایات کہتی ہیں کہ ممکن ہے کہ انسان نے ساری زندگی ایمان پر گزار دی ہو، بندگی میں گزار دی ہو، لیکن چونکہ اپنے آپ کو اس وقت کے لیے آمادہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس سکرات الموت کی صورت میں، اس حالت میں، اس مرحلے میں شیطان اس کے پاس آیا اور بہکانے کے بعد اس کو جو موت آئی ہے وہ ایمان پر نہیں آئی، وہ اہل بیت پر نہیں آئی۔ ایک واقعے میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص کہ جس کو گھڑی بہت پسند تھی، اس کی جو گھڑی ہے، کہ جب سکرات الموت، جب احتضار کا وقت آیا اور اس کی روح کو قبض کیا جا رہا تھا، تو اس کے دوست اس کے قریب آئے اور اس کو بار بار پوچھتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہ جس کی تم بندگی کرتے رہے ہو، توحید پر رہے ہو، اسی کی وحدانیت کا اعلان کرو۔ تو وہ مسلسل اپنی زبان سے یہ کلمات جاری کرتا تھا کہ تم نہ کہو، میں نہیں کہوں گا، تم مت توڑو، نہیں کہوں گا، تم مت توڑو۔ کہتے ہیں جب وہ جانبر ہوا، جب خداوند عالم نے اس کی موت کی سختی کو ختم کر دیا اور اس کی زندگی کو بڑھا دیا، तो उसके दोस्तों ने पूछा कि तुम किस तरह से, हम तुम्हें बार बार कहते थे कि खुदावंद आलम की उस वहदानियत का ऐलान करो और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला पढ़ो, लेकिन तुम मुसलसल एक ही जुमला बार बार कहे चले जा रहे थे कि ना तोड़ो मैं नहीं कहूँगा। तो उसने कहा कि फ़लाँ मकाम पर मेरी ये घड़ी पड़ी है कि जाएँ और उसको लेकर आएँ, सबसे पहले मैं उसको तोड़ूँगा और उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूँगा। उसकी घड़ी को लाया गया, उसने अपनी आंखों के सामने उस घड़ी को तोड़ा और उसके बाद उसने जवाब देना शुरू किया कि जब ये सकरातुल मौत, के जब मेरे पे ये मौत की सख्ती आई कि जब मेरे से रूह को कब्ज़ किया जा रहा था, तो उस वक्त शैतान ये घड़ी मेरे पास लेकर आया और कहा कि अगर तुमने खुदावंद आलम की वहदानियत की गवाही दी तो तुम्हारी घड़ी तोड़ दूँगा। मुझे इस घड़ी से मोहब्बत थी और मैं बार बार उसको यही कहे चले जा रहा था कि ये मैंने बहुत मुश्किल से ख़रीदी है, तुम मत तोड़ो मैं नहीं कहूँगा। अगर खुदावंद आलम उसके लिए इस एहतज़ार के वक्त को ना टाल देता, उसको ज़िंदगी ना अता करता, तो क्या आया कह सकते थे कि वो इसी ईमान पर मर गया? कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस दुनिया के अंदर दावा करते हैं कि हम लोग मोमिन हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो दावा करते हैं कि हम लोग इबादत गुजार हैं, लेकिन जब वो मरते हैं तो मौत उनकी ईमान पर ना हो, कितना सख्त है इंसान के लिए। हमारे इरफान के उस्ताद अपने दर्स में बता रहे थे कि आयतुल्ला जवादी आमली हर साल एक कुरान पढ़ने के बाद मलिकुल मौत को हदिया करते हैं, ताकि मलिकुल मौत जब उनकी रूह को कब्ज़ करे तो इस हदिये की वजह से उस रूह को कब्ज़ करने के अंदर आसानी कर दे। क्या आया मैं इन तमाम उमूर के अंदर, इन तमाम मराहिल इंतकाल इंसान, उस दारे बका की जानेब मुतवज्जे हूँ कि मुझे किन किन मराहिल से गुज़रना है? क्या आया मैं मुतवज्जे हूँ कि मुझे इस दुनिया के अंदर कितनी अशिया से मोहब्बत है कि जिनकी वजह से मुमकिन है कि मेरे इन मराहिल के अंदर सख्ती आ जाए? कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कोई नकल कर रहा था कि इमाम खुमैनी के ऊपर जब इंतज़ार का वक्त आया, जब तो उन्होंने अपने पोते को कहा कि इसको कमरे से बाहर ले जाएं, चूँकि उनको पोते से मोहब्बत थी, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान उस पोते के ज़रिए से कोई वसवसा करे या परेशानी करे। क्या आया इंसान इसी तरह से इन औलिया अल्लाह की तरह मुतवज्जे है कि इन मराहिल से मुझे किस तरह से गुजरना है, कि जिसने आकर रहना है सकरात मौत, इन्होंने आकर रहना है, इस सख्ती को मैंने झेलना है, इसका मुवाजहा करना है? क्या आया मैं जितनी मोहब्बत इस दुनिया से करता हूँ, जिस तरह से मुझे इन अशिया से मोहब्बत है, इन अशिया के छिन जाने से क्या आया जिस तरह से मैं गमगीन होता हूँ, उसी तरह से परवरदिगार की अगर किसी वाजिब काम मुझसे तर्क हो जाए तो क्या आया मैं उसी तरह से गमगीन होता हूँ, क्या आया मैं उसी तरह से परेशान होता हूँ? इंसान को फ़िक्र करने की ज़रूरत है, और इन बरकतों वाले महीने के अंदर तो इंसान ज़्यादा फ़िक्र करे, और इन अय्याम में कि जब परवरदिगार ने इंसान को फुर्सत अता की है, एक ऐसी फुर्सत अता की है कि जो शायद तारीख़ में हम लोगों को कम ऐसी फुर्सतें मिलती हैं, कि जहाँ पर इंसान मुकम्मल तौर पर अपने परवरदिगार के सामने झुक कर गिड़गड़ा कर उन तमाम मारिफ को कस्ब कर सकता है, खुदावंद आलम से उस इल्म का मुतालबा कर सकता है। इन सकरात मौत, ये मराहिल इंतकाल इंसान, कि जब मलिकुल मौत तशरीफ़ लाएं और इंसान की रूह को कब्ज़ करें। कुरान करीम में रूह को कब्ज़ करने के हवाले से बाज़ आयात ज़िक्र करते हैं कि रूह को कब्ज़ कौन करेगा। सूरह ज़ुमर की 42वीं आयत में परवरदिगार फरमाता है यतवफ़ल अल्लाह यतवफ़ल अनफुस हीन मौतिहा, के परवरदिगार है कि जो नफूस को फौत करता है, जुदा करता है, फासला डालता है उनके नफूस और अबदान के दरमियान उसकी मौत के वक्त, यानी जब उस नफ्स ने उस बदन से जुदा होना है तो परवरदिगार आकर उसकी रूह को कब्ज़ करता है। अल्लाह यतवफ़ल अनफुस हीन मौतिहा। लेकिन एक और मकाम पर अल्लाह ताला इसी फ़ेल की नस्बत मलाइका की जानिब देता है। सूरह नहल की 28 नंबर आयत में परवरदिगार फरमाता है अल्लदीना ततवफ़ाहुमुल मलाइका, वो के जिनको मलाइका फौत करते हैं, जिनको मलाइका आकर उनकी रूह को उनके बदन से जुदा करते हैं, हायल और हिजाब बनते हैं उनके रूह और बदन के दरमियान, के उनके बदन को मौत आ जाती है। अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइका, के मलाइका उनको मौत अता करते हैं। अच्छा, एक और मकाम पर परवरदिगार मलिकुल मौत की जानिब यही नस्बत देता है कि सूरह सजदा की 11 नंबर आयत में परवरदिगार फरमाता है कुल यतवफ़ाकुम मलिकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, کہ ملک الموت ہے کہ جس نے آ کر آپ کو موت عطا کی ہے، کہ جو حائل ہوا اس جسم اور روح کے درمیان، نفس اور بدن کے درمیان، اور اس نفس اور یا اس روح کو اس بدن سے جدا کر لیا۔ یہاں پر جب یہ تین آیتیں ہیں تو یہاں پر ایک مسئلہ حل کرتے ہیں کہ بعض ایسے مسالک اسلامیہ ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم جو اس کی جانب کسی اور شخص کی یا کسی اور ذات کی یا کسی اور وجود کے فعل کی نسبت دینا درست نہیں ہے، جبکہ یہاں پر انسان دیکھتا ہے کہ خداوند عالم اسی جو موت عطا کر رہا ہے، جو زندگی جو اس کی اس دنیاوی زندگی سے اس کو دار بقا کے جانب منتقل کرنے کی نسبت ایک آیت میں کہ جو سورہ زمر کی 42 آیت ہے اپنی جانب دیتا ہے، سورہ نحل کی 28 آیت میں پروردگار یہی نسبت ملائکہ کی جانب دیتا ہے، اور سورہ سجدہ کی 11 آیت میں پروردگار یہی نسبت ملک الموت کی جانب دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم کے کچھ برگزیدہ ایسی مخلوق ہے کہ جس کے فعل کو پروردگار اپنے فعل کی نسبت دیتا ہے کہ یہ خدا نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ کہ جس طرح سے سورہ انفال کی 17 آیت میں پروردگار رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کو اپنی جانب نسبت دیتا ہے، خداوند عالم کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ جو آپ نے مارا ہے یہ آپ نے نہیں مارا، ولکن اللہ رما، بلکہ پروردگار نے مارا ہے، پروردگار نے رمی کی ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت میں خداوند عالم بیان کر رہا ہے کہ اگر خارج میں دیکھا جائے، اگر انسان جب وہاں پر یہ ہو رہا تھا کہ جس کو اس آیت نے بیان کیا ہے، تو رسول خدا ہی نے مارا، لیکن رسول خدا کے فعل کی نسبت پروردگار نے اپنی جانب دی ہے، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ تعالیٰ نے مارا ہے۔ بس رسول خدا کی فعل کی نسبت بھی پروردگار اپنی ذات کی جانب دیتا ہے کہ جو رسول خدا نے کیا وہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے اللہ نے انجام دیا۔ اور دوسری آیت میں آ کر اگر یہ کہہ دے کہ وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا، کہ یہ نبی اکرم کلام بھی نہیں کرتے مگر یہ کہ، یا یہ نطق بھی نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے اوپر ہو، اس کا مطلب ہے یہ وہی کہتے ہیں، یہ وہی عمل کرتے ہیں، یہ وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ وہی فعل انجام دیتے ہیں کہ جس کی نسبت خود خداوند عالم کی طرف دی جا سکتی ہے کہ سورہ انفال کے 17 آیت میں۔ بس اگر رسول خدا اس باب جبرائیل پہ یا باب حضرت زہرا پہ جا کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فعل خدا ہے مشیت پروردگار کے بغیر نہیں ہے۔ اگر رسول خدا حجت الوداع کے بعد واپسی پر خم کے میدان میں وہ پالانوں کا منبر بنا کے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کو بلند کر کے یہ کہتے ہیں من کنتم مولا فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی امیر المومنین مولا ہیں، اس کے علی ولی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کی، اس عمل کی، اس کلام کی نسبت پروردگار کی طرف، کیوں؟ چونکہ خداوند عالم کی مشیت کے بغیر یہ نہ فعل کرتے ہیں، نہ ہی کوئی عمل کرتے ہیں، اور نہ ہی کلام کرتے ہیں۔ بس جتنا کلام کیا، اسی وجہ سے جب ہم لوگ سنت رسول خدا کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے تینوں چیزیں، رسول خدا کا معصومین علیہ السلام کے قول، فعل، تقریر، تینوں حجت۔ یعنی اگر رسول خدا نے کچھ بیان کیا ہے تو وہ حجت، رسول نے جو کہا حجت ہمارے لیے، ہمیں یقین کا فائدہ دیتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ تمہیں عمل کس طرح سے انجام دینا ہے۔ اگر رسول خدا نے کوئی فعل انجام دیا ہے تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہ کس طرح سے تمہیں وہ فعل انجام دینا ہے، اور اگر رسول خدا نے کسی کو کرتے دیکھا ہے اور اس کو منع نہیں کیا تو اس کو تقریر کہتے ہیں، یا معصومین علیہ السلام نے کسی کو کرتے دیکھا ہے اور اس کو منع نہیں کیا تو یہ تقریر رسول خدا یا معصومین علیہ السلام، یہ بھی ہمارے لیے حجت۔ بس اگر معصوم کسی کو کوئی عمل کرتا دیکھتے ہیں اور اس کو منع نہیں کرتے تو یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اس طرح جب رسول خدا کی اس فعل کے نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دی جا سکتی ہے، تو کس طرح سے انسان نہ سمجھے کہ جو رسول خدا نے کہا ہے، کیا ہے، کرنے کا کہا ہے، اس کو انجام نہ دے۔ معصومین علیہ السلام خداوند عالم کی بندگی کرتے رہے۔ وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کو خداوند عالم شیر خدا اور ولی اور باب مدینۃ العلم اس کائنات میں بنا کر ہدایت کے لیے، انسان کے لیے مبعوث کرتا ہے، وہی مناجات اپنی مناجات میں کہ جب رسول، جب اللہ تعالیٰ سے نجوا کرتے ہیں، جب سرگوشی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انت الغنی و انا الفقیر و هل يرحم الفقیر الا الغنی، کیا پروردگار تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، کیا آیا اس فقیر پہ سوائے اس غنی کے کوئی اور رحم کر سکتا ہے؟ وہ کہ جس کے واسطے سے اس کائنات میں رزق بڑھتا ہے، وہ کہ جس کے واسطے سے یا جس کے ذریعے سے یہ کائنات علم کا رزق لیتی ہے، بھیک بٹتی ہے علم کی، اس کائنات میں بارش برستی ہے، وہی جب خداوند عالم کے محضر میں جاتا ہے تو کہتا ہے انت الغنی، انت الدلیل و انا المتحیر، انت الغنی و انا الفقیر، خدایا تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو راستہ ہے، تو مقصد ہے، تو هدف ہے۔ تو کس طرح سے انسان اپنی اس موت کو فراموش کر کے، کس طرح سے انسان ان سکرات موت اور ان مراحل انتقال انسان، اس دار بقا کے جانے فراموش کر کے سب کچھ کہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے انجام دیا، میں نے پروردگار کے لیے اتنے روزے رکھے، میں نے پروردگار کے لیے اتنی عبادات انجام دی ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان تمام امور کو سمجھے، انسان ان تمام امور کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھے، ہر کام پروردگار کی خوشنودی کے لیے، ہر کام پروردگار کے اس رضا کے لیے، اور کچھ نہیں، چونکہ جو خدا کے لیے ہے اسی کے اندر رشد ہے، جو پروردگار کے لیے ہے اسی کے اندر نمو ہے، اسی کے اندر بڑھاؤ ہے۔ میں آج نکلوں، میں کیا آیا، وہ جو یمن میں بھوک سے ماؤں کے بچے مر رہے تھے، ان کی بھوک کو محسوس نہیں کر سکا، ان کے خوف کو محسوس نہیں کر سکا، ان کے ترس کو محسوس نہیں کر سکا، ان کی پریشانی کو محسوس نہیں کر سکا۔ پروردگار نے مجھے موقع دیا کہ میں وہ سمجھ سکوں، اس کو محسوس کر سکوں، میں خداوند عالم سے طاقت لے سکوں، میں خداوند عالم سے شجاعت لے سکوں، میں خداوند عالم سے دلیری لے سکوں، میں خداوند عالم سے ان تمام اس علم کا، اس معارف کی بھیک لے سکوں، واسطہ فیض کے ذریعے سے، زمانے کی حجت کے ذریعے سے، امام زمانے برحق کی ذریعے سے، جو منجی عالم بشریت ہے، کہ جس نے اس بشریت کو نجات دینی ہے، میں لوں اور اس کے بعد اس پوری کائنات میں جو میرا عمل ہے میری صلاحیت کے مطابق اس کو انجام دوں، سکرات موت کے وقت خداوند عالم اس کو آسان کرے، میرے ان مراحل کو پروردگار آسان کرے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کسی نے، سوال یہ ہے کہ کیا آیا یہ سکرات موت سب کے لیے یکساں ہیں؟ کیا آیا سب کے سب ایک ہی طرح سے اس مرحلے سے گزریں گے؟ کیا آیا یہ جو سختی ہے موت کی، یہ سب کے لیے ایک جیسی ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ للمؤمن، مؤمن کے لیے، کنزع ثیاب، ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اس نے لباس اتارا، وفق قیود، جس طرح سے اس نے اپنے جو طوق ہے گلے کا وہ اتار کے پھینک دیا، وہ اغلال ثقیلتن، اور جو اس نے بھاری لباس پہنا تھا اور بھاری طوق تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا بدن تھک رہا تھا، یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اس نے اتار کے پھینک دیا، والاستبدال بافخر الثياب واطيبها، اور ایسے ہے کہ جس طرح سے اس نے اس معصیت کے لباس کو اتار کے فخر کے، افتخار کے، اللہ تعالیٰ کی اس بندگی کے اس لباس کو پہن لیا، وہ اطیبہ روائح، اور اس طرح سے اتنا خوبصورت کہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، اس میں اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن جب کافر کی بات آئی تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بالکل الٹ ہے، کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اس نے ایک نرم لباس کو اتار دیا اور اس کو ایک خشن اور سخت لباس پہنا دیا گیا ہو۔ سکرات موت، یہ جو مراحل انتقال ہے انسان کا، اس روح کا اس بدن سے نکلنا مومن کے لیے آسان کر دیا خدا نے، خداوند عالم نے اس کے لیے یہ آرام دہ کر دیا، جبکہ کافر کے لیے سخت کر دیا۔ مومن کے لیے اس دنیا میں آزمائشیں ہیں، لیکن ان مراحل میں آسانی ہے، لیکن کافر کے لیے ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر آسانی ہو لیکن بعد کے مراحل اس کے لیے سخت ہیں، کیونکہ اس نے سب کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لایا، پروردگار کی اس بندگی کو انجام نہیں دے سکا۔ حضرت ابو ذر کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت ابو ذر کا معلوم ہے کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ کسی آسمان نے کسی شخص کے اوپر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی شخص کو اپنے اوپر جگہ نہیں دی کہ جو حضرت ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، زیادہ صادق ہو۔ حضرت ابو ذر وہ شخصیت ہیں کہ جو پانچویں یا چھٹے فرد ہیں کہ جو دائرہ ایمان میں داخل ہوئے، رسول خدا کی نبوت کا اقرار کیا، رسول خدا پر ایمان لے کر آئے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جو رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد صلاۃ اللیل جن کی قضا نہیں ہوئی اور اسی طرح سے حق کی صدا کو بلند کرتے رہے۔ حضرت ابو ذر وہ کہ جن کو تیسرے خلیفہ کے دور میں ربضہ جب تبعید کر دیا گیا، ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا اور ربضہ میں بھیج دیا گیا، تو جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، جب ان کا احتضار کا وقت قریب آیا، تو ان کی بیٹی وہاں پر موجود ہیں کہ جو ان کی خدمت کرتی تھیں۔ اپنی بیٹی کو پاس بلایا اور بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو، ابھی کچھ دیر کے بعد میری روح میرے بدن سے جدا ہو جائے گی اور مجھے موت آ جائے گی۔ دیکھنا، یہاں سے ایک قافلہ گزرے گا، اس قافلے سے کہنا کہ میرے بابا انتقال کر گئے ہیں، آپ ان کے لیے غسل و کفن کا انتظام کر کے یہاں پر ان کی تدفین کر دیں۔ اور دیکھو کہ جب وہ قافلہ یہ کام انجام دے دے، تو یہ جو میرے گوسفند ہیں، یہ جو میرا ایک ریوڑ ہے یا کہہ لیجئے کہ جو میرے حیوانات ہیں، ان میں سے ایک حیوان کو ان سے کہنا کہ ذبح کریں اور ذبح کر کے نوش جان کریں، یعنی آپ اس کو تناول فرمائیں۔ یعنی ایک ایسا شخص کہ جو اپنے موت کے مراحل اور اپنے اس انتقال کے مراحل کو بھی ذہن میں رکھتا ہے اور نظر میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد کے جو ان کے کفن اور قبر کے اندر تدفین وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے، ان کو بھی ذہن میں رکھتا ہے کہ ان کو کس طرح سے میں نے اس کا معاوضہ اور اس کا اجر عطا کرنا ہے۔ ایک ایسا انسان، ابو ذر کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ما لنا نکرہ الموت، کہ ہم کیوں موت سے پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا، کیونکہ تم سب نے اپنی دنیا بنائی ہے اور موت تم لوگوں کے لیے ایسے ہے جیسے کسی محل سے کھنڈر کی جانب منتقل کر رہی ہو۔ اس طریقے سے واقعیت کو بیان کیا، جیسے کہ جس طرح سے کسی کو کھنڈر میں دھکیل دیا، وہ خوف زدہ ہوگا، وہ پریشان ہوگا۔ پوچھتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری حالت کیسی ہوگی، کس طرح سے مجھے پتہ چلے گا کہ موت کے وقت میری حالت کیسی ہوگی، کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ جو مراحل انتقال انسان ہے، یہ جو میرے انتقال کے مراحل ہیں، اس مراحل میں میری حالت کیسی ہوگی؟ تو حضرت ابو ذر اس روایت میں بیان کرتے ہیں کہ تو کہنے لگے کہ اپنے اعمال کو قرآن سے پرکھو، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، استدلال بھی کیا تو قرآن سے، سورہ انفطار کی 13 اور 14 نمبر آیت تلاوت کی۔ حضرت ابو ذر نے فرماتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کہ اگر تم نے نیک اعمال انجام دیے ہوں گے، اگر تم نے نیکی کی ہوگی، اگر تم ابرار میں سے ہوگے، اگر تم نیک اعمال کرنے والوں میں سے ہوگے، اگر خداوند عالم کی بندگی کرنے والوں میں سے ہوگے، اگر عبادت گزاروں میں سے ہوگے، اگر تم خداوند عالم کی اس ولایت کے دائرے میں ہوگے، ولی خدا کی اطاعت میں ہوگے، رسول خدا سے اور اہل بیت علیہ السلام سے مودت رکھتے ہوگے، ان الابرار لفی نعیم، تو بس سمجھ لو کہ تم نعمتوں میں ہو۔ و ان الفجار لفی جحیم، اور وہ جو فاجر ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے بندگی نہیں کی، عبادت نہیں کی، تو بس سمجھ لو کہ ان کو موت سے خوفزدہ ہونا چاہیے ہے، لفی جحیم، وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، پھر وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت محسنین یعنی نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، یعنی وہ جو نیکی کرتے ہیں خداوند عالم کی، خداوند عالم کو ان کی خدا کی رحمت جو ہے ان کو شامل حال ہوگی۔ حضرت ابو ذر نے ایک انسان کو قاعدہ کلیہ دے دیا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ اس انتقال کے مرحلے میں، کہ جو اس سکرات موت کا ہے، میں کس طرح سے اس کا مواجہ کر سکوں گا، کس طرح سے اس کا سامنا کر سکوں گا۔ تو مجھے قاعدہ کلیہ دے دیا، کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کو اس دنیا میں نیکی کے ساتھ رہتے گزارو گے تو خداوند عالم اس کو آسان کر دے گا، نہیں تو مشکل کر دے گا۔ ادھر ہی کا ایک واقعہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک شخص تھا کہ جو ان کے ساتھ رہا کرتا تھا اور بظاہر طالب علم بھی تھا، تو جب اس کے احتضار کا وقت آیا، جب انقلاب اسلامی ایران آ گیا اس کے احتضار کا وقت آیا، تو اس کے پاس کچھ لوگ گئے اور کہا کہ بھائی تم پر احتضار کا وقت ہے، سکرۃ الموت ہے، اور تم ابھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دو اور شہادت دو۔ تو وہ آگے سے یہ جملہ بولتا تھا کہ میں اس خداوند عالم کی وحدانیت کی گواہی کیسے دے سکتا ہوں کہ جس نے امام خمینی کو اتنی عزت دے دی اور مجھے نہیں دی، ان کو اتنی عزت دے دی اور مجھے نہیں دی۔ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر انسان قرآن کے ذریعے سے اپنے اعمال کو پرکھنے لگے تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے مقامات پہ اس نے ایسا عمل اس لیے انجام دیا تاکہ لوگ سب اس کی تعریف کریں، کتنے مقامات پر اس نے ایک عمل اس لیے انجام دیا تاکہ لوگ اس کو متقی اور پرہیزگار جانیں۔ کس قدر یہ واقعہ نقل ہوا کہ شخص کے جو رات کو نماز شب کے لیے اٹھا اور نماز شب کے اٹھنے کے بعد وضو کیا، وضو کر کے سجادے پر آیا اور اس نے اپنی نماز کو شروع کیا تو باہر سے ایک کھڑا کی آواز آئی، وہ سمجھا کوئی کھڑا سن رہا ہے۔ اس نے نماز شب کے اندر گریہ و زاری کرنی شروع کی، اس نے نماز شب کے اندر خداوند عالم سے استغاثہ بلند کرنا شروع کیا، اور دل میں یہ ہے، پڑھ کیا رہا ہے نماز شب، اور دل میں یہ ہے کہ جو دروازے کے پیچھے میرے سارے کلام کو سن رہا ہے وہ میرے سے متاثر ہوگا اور سب کو جا کے بتائے گا کہ میں کس طرح سے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز شب پڑھتا ہوں، میں نے کس طرح سے خداوند عالم کی عبادت بجا لائی۔ وہ اپنی نماز شب کو، نماز کو کہ جس کے اندر اس نے نیت کرنے سے پہلے قربتاً اللہ کہا ہے کہ خداوند عالم کی قربت کی خاطر، جب وہ ساری نماز شب مکمل کرنے کے بعد دروازہ کھولتا ہے تو اس دروازے کے باہر ایک کتے کو بیٹھے دیکھتا ہے، وہ اس قدر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ جتنی بھی میں نے گریہ وزاری کی ہے، یہ جو میں نے نماز قربتاً اللہ کہہ کے اس نیت کے ساتھ شروع کی ہے، یہ ساری کی ساری خدا کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو پروردگار کے لیے نہیں، یہ تو میں اس حیوان کے لیے یہ سب کچھ انجام دیتا رہا، یہ تو میں اس کتے کے لیے یہ سب کچھ انجام دیتا رہا۔ اسی طرح سے انسان کا نفس، کس قدر انسان کے لیے وہ مشکل وقت ہے کہ جب انسان کوئی ایک اچھا عمل انجام دے لیکن اس کے اندر اپنے نفس کو باقی رکھے، لیکن وہ سارے کام اپنے نفس کی خاطر کرتا چلا جائے۔ احتضار کے وقت کے لیے انسان کو آمادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی مقام پر ایک اور خوشخبری ہے، روایات میں ملتا ہے کہ اس احتضار کے وقت، یہ جو مرحلہ انتقال ہے، اس مرحلہ انتقال کے وقت معصومین علیہم السلام خود تشریف لائیں گے۔ کس طرح سے ہو کہ مومنین کے لیے، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اس نے ایک بھاری لباس کو کہ جس کے اندر وہ تنگ تھا اس کو اتارا، اور اتارنے کے بعد ایک آرام دہ لباس پہن لیا کہ جس میں سے خوشبو آ رہی تھی، اور اس کے لیے خداوند عالم نے جنت کے دروازے کھول دیے اور اس کے لیے ساری چیزیں آسان کر دیں، انسان سوچے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چونکہ احتضار کے وقت معصومین علیہم السلام موجود ہوتے ہیں اس محتضر کے پاس، یہاں پر یہ پتہ چلا کہ جیسے ہی ان کو دیکھا اور ان کے حسن و جمال و ان کی لطافت اور ان کی مسکراہٹ میں خود کو اس طرح سے گم کر بیٹھا کہ اس بدن سے اس روح کے جدا ہونے کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر سکا۔ اس قدر انسان اس خوبصورت لمحات کے اندر خود کو محظوظ پا گیا کہ وہ جو ملک الموت اور وہ جو سکرات الموت اور یہ جو انتقال کا مرحلہ ہے، یہ سکرات الموت اس کو اس طرح سے حس ہی نہیں کر سکا۔ اور یہ انسان اپنی زندگی کے اندر اس کو محسوس بھی کر سکتا ہے کہ انسان اگر بیمار ہو، اس کے بدن کے اندر شدید درد ہو اور وہ پریشان حال ہو، جب کسی خوبصورت اور زیبا منظر کو دیکھتا ہے تو اس منظر کو دیکھنے کے نتیجے میں وہ اپنی اس درد کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے اس غم کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی اس مایوسی کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی اس پریشانی کو بھول جاتا ہے۔ کس قدر خوبصورت وہ لمحات ہوں گے کہ جب انسان کی وہ آرزو کہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کرے، اور وہ بھی کہ وہ محتضر کے قریب ہوتے ہیں، چونکہ روایات میں ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، کہ خداوند عالم کی قسم کہ جس کے ہاتھوں میں میرا نفس ہے، میری زندگی ہے، لا تفارق روح جسد صاحبها حتى تأكل من ثمار الجنة، او من شجرت الزقوم، کہ ایک انسان مومن کے جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اس کی روح اس بدن سے جدا نہیں ہوگی مگر کہ وہ جنت کے ثمار اور جنت کے پھلوں میں سے پھل کو کھا لے، یا شجر زقوم کہ جس کی ایک بلندی اور ایک مرتبہ ہے اس کے پھل کو کھا لے. وحینا ترا ملک الموت، ملک الموت ترانی، یا پھر حینا ترا، یا پھر جب وہ دیکھے گا یا ملک الموت کو دیکھا جائے گا یا وہ ملک الموت کو دیکھے گا تو ترانی تم بھی مجھے دیکھو گے. وترا علیاً وفاطمتا وحسناً وحسیناً علیہم السلام، کہ جب تم ملک الموت کو دیکھو گے تو مجھے بھی دیکھو گے، تم علی امیر المومنین کو دیکھو گے، تم فاطمۃ الزہرا کو دیکھو گے، تم حسن و حسین علیہ السلام کو دیکھو گے. فَإِن كَانَ يُحِبُّنَا، بس اگر یہ جو ہے مجھ سے محبت کرتا ہوگا، یہ جو جس کا احتضار ہے جو بھی منتقل ہو رہا ہے اپنے دار بقا کی جانب، يُحِبُّنَا اگر یہ ہم سے محبت کرتا ہوگا، قُلْتُ تو میں ملک الموت سے کہوں گا، یا ملک الموت ارفق بھی انہو یحبنی و یحب اہل بیتی، اے ملک الموت اس کے روح کو آہستہ سے آرام سے قبض کرو کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے. وَإِن كَانَ يُبْغِضُنَا، اور اگر یہ ہمارے ساتھ بغض رکھتا ہوگا، قُلْتُ تو میں کیا کہوں گا، یا ملک الموت شدد علیہ، اس کے اوپر اور سختی کرو، انہو کھانا یبغضنی و یبغضو اہل بیتی، کہ یہ میرے سے بھی بغض رکھتا تھا اور میرے اہل بیت سے بھی بغض رکھتا تھا. بس پتہ یہ چلا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ محتضر کے وقت رسول خدا صرف امیر المومنین، رسول خدا امیر المومنین علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حسن حسین علیہ السلام، یہ تمام معصومین علیہ السلام پنجتن پاک اس کے پاس آتے ہیں، اور پاس آ کر اگر وہ جو محبت کرتا ہے، مومن ہے، محبت کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، ساری زندگی ویسے عمل نہ کر سکا لیکن محبت کرتا ہے، مودت کرتا ہے، کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو راضی کر لے، کسی طرح سے اپنے اعمال کے ذریعے سے خداوند عالم کے قریب ہو جائے، کسی طرح سے اپنے زمانے کے امام کے رکاب میں پہنچ جائے، ہمیشہ دعا کرتا رہا، دعائے عہد پڑھتا رہا، دعائے عدیلہ پڑھتا رہا، مختلف اور دعائیں پڑھتا رہا، اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا پڑھتا رہا، ان کے ظہور کے تعجیل کے لیے دعا پڑھتا رہا. تو جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا تو رسول خدا تشریف لائیں گے اور تشریف لا کر ملک الموت سے کہیں گے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ آسانی سے، اس کے ساتھ سختی مت کرو. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے، کہ میرے جد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احبانی، کہ جس نے بھی مجھ سے محبت کی ہے، وجدنی عند مماتی، اس نے مجھے اپنی موت کے وقت پایا ہے، بحیث یحب، ومن ابغضنی وجدنی عند مماتی بحیث یکرہ، کہ جس نے بھی مجھ سے محبت کی اپنی محبت کی مطابق، اپنی محبت کی حیثیت کے مطابق، وہ مجھے وہاں پر اپنے پاس پائے گا. انسان جس قدر اہل بیت علیہ السلام سے محبت زیادہ کرے گا، جس قدر امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ محبت کرے گا، اسی قدر امیر المومنین علیہ السلام کی وہ جو وجود لطیف ہے، وہ جو رحیم ہے، صفت رحیم ہے، پروردگار کا مظہر کامل و اتم ہے اس کائنات میں، وہ آئے گا اور ملک الموت سے کہے گا کہ اس کی روح کو آہستہ سے قبض کرو. اس کے لیے وہ سکرات موت، کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ وہ 300 تلوار کے زخموں سے زیادہ سخت ہے، ہر ایک سکرہ، ہر ایک جو مرحلہ ہے وہ زیادہ سخت ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت سے خداوند عالم اس کو آسان کرے گا. اور جو بھی امیر المومنین علیہ السلام سے بغض رکھتا ہوگا، وجدنی عند مماتہ بحیث یکرہ، وہ مجھے اپنی موت کے وقت دیکھے گا اور اسی طرح سے کہ جس طرح سے وہ مجھ سے بغض رکھتا تھا، اور وہ جو ملک الموت ہے وہ اس کے اوپر سختی کرے گا. کس قدر زندگی خداوند عالم نے خوبصورت کر دی کہ ہم لوگوں کو ایک ایسے گھرانے میں خلق کیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ایک ایسی ماں کی گود میں پروان چڑھایا کہ جو امیر المومنین سے محبت رکھتی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کہ جو ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، کہ جو ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جو اس فرج کے منتظر ہیں کہ کب زمانے کا امام اس کائنات میں تشریف لائے اور اس کائنات سے یأس اور اس تمام مایوسی کو دور کر دے. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مالک کل ہے۔ خداوند عالم ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو، سننے کو، کہنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس موت کے مرحلے کو آسان فرما۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جتنے اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو پاکستان میں اس وقت مومنین کی خدمت کر رہے ہیں، ان تمام مشکل حالات میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خداوند عالم یہ شہر اللہ، یہ جو بابرکت مہینہ ہے، پروردگارہ اس کو ہمارے لیے بہترین تقوی اختیار کرنے کی اور ہم لوگوں کو اس سے مزین ہونے کے لیے اس کو ہمارے لیے بہترین قرار فرما۔ خداوند عالم ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما، مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، سید المقاومہ سید حسن نصر اللہ عبد المالک حسین کی حفاظت فرما، اور اس وقت کی سب سے اہم دعا وقتی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ ناظرین جتنے بھی ہیں، بندہ حقیر کے مرحومین اور ملت جعفریہ کے شہداء، علماء، مراجع کے جو مرحوم ہو چکے، ان سب کو ذہن میں رکھیے۔ بالاخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید عارف حسینی کی روح کو، شہید قاسم سلیمانی کی روح کو، امام خمینی کی روح کو، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب۔ يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران۔ يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة الساعة الصار العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.